بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے خطبات عارفین، حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے، جب بھی ایسی اصلاحی مجالس میں آئیں یا کہیں بھی جائیں تو ہمارے دل کے اندر یہ طلب ہو کہ ہمارا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رفتار کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور یہی تصوف سے تصفیہ مقصود ہے، اور یہی تزکیہ ہے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے، ان پر غلبہ حاصل کرنا آ جائے، اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد مل جائے، یعنی جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے والے بنے، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے اللہ کے لیے رکنے والے بن جائیں. یہ اللہ والے ہر زمانے میں اس کی محنت فرماتے رہے، اس لیے ہماری مجالس میں کبھی قدیم بزرگوں کی ارشادات پڑھے جاتے ہیں، ملفوظات پڑھے جاتے ہیں، اور کبھی جدید، یہ ہمارے قریبی زمانے میں گزرے ہیں، ان کی مجالس اب شروع کی ہیں ہم نے. تو یہ ایک مجلس ہے جس کا عنوان رکھا ہے نماز کی حقیقت اور مصائب کا علاج. یہ جمعۃ المبارک 22 شعبان کو بعد نماز اثر ہوا تھا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول کریم. روز بروز زندگی کے واقعات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چند لمحات کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خلف شاروں سے رجات دے دی ہے. حضرت کے ہاں ہر جمعے کو عصر کے بعد یہ مجلس ان کے گھر میں ہی ہوتی تھی. تو کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چند لمحات کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خلف شاروں سے یاد دے دی ہے، اس لیے ہمارا حسن ظن ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ دین کی بات معلوم ہو جانے کے بعد عمل کی بھی توفیق ہو جائے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دعا کر لیا کرو، عقل کا تقاضا یہی ہے، اگر دنیا میں عافیت و عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو پھر دین ہی کے اندر سلامتی ہے، اور آخرت کی فلاح بھی دین ہی کے اندر ہے. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ عقلیں سلب ہو جائیں گی. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ عقلیں سلب ہو جائے گی، اچھی بات بری معلوم ہوگی اور بری بات اچھی معلوم ہوگی. آج یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا جی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبار سے محفوظ رکھے، آمین. آپ سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان ممالک اسلامیہ کے ہر شعبہ زندگی میں گناہ کبیرہ رائج الوقت ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ زمانہ آج سے بہت بہتر تھا جس وقت فرما رہے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے پچھلے زمانے سے موازنہ کر کے جو انہوں نے زمانہ پہلے خیر کا دیکھا، جن گھوڑوں کی صحبت اٹھائی، اس کے مقابلے کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے یہ فرما رہے ہیں بھائی آج تو حال تو جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ. آپ سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان اور ممالک اسلامیہ کے ہر شعبہ زندگی میں گناہ کبیرہ رائج الوقت ہو رہے ہیں، اور فواہشات و منکرات کو تہذیب حاضر کا طرہ امتیاز سمجھا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی ہے یاد، پاکی، صفائی، حیا، شرم، غیرت، عصمت، عفت سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. پاکی، صفائی، حیا، شرم، غیرت، عصمت، عفت سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں جی آج بھی غور کر لیں. میں نے ایک بار گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ سب لوگ کہتے ہیں دعا کرو ایمان پر خاتمہ ہو، مگر ایمان ہے کیا چیز جس پر خاتمہ ہو؟ پہلے اس کا احساس تو کر لیا جائے. یہ تزکیہ ہو رہا ہے جی، یہ تصفیہ ہو رہا ہے، یہ تصوف ہے. آج تصوف کے نام سے پتہ نہیں ہم کس کو تصوف سمجھتے ہیں، آج صوفی ہم کس کو کہتے ہیں، یہ صوفی ہیں. اگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کی تمنا یہ محض ہماری خوش فہمی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدوں اور اعمال سے خود ہی ایمان کا خاتمہ کر رکھا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایمان و حیا ایک ہی چیز ہے، حدیث شریف میں ہے ایمان و حیا ایک ہی چیز ہے، اگر حیا ختم ایمان بھی ختم. اب ذرا اپنے ماحول و معاشرے میں بے شرمی، بے حیائی، خواص عموم سب میں ظاہر ہو رہی ہے. غور فرمائیں کہ ہمارے اجزائے ایمان خود معروف ہو گئے ہیں تو ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس کی ضرورت ہے کہ پہلے یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ ایمان کیا ہے، پھر اس کا جائزہ لیا جائے کہ ایمان کے تقاضوں پر ہم کس قدر عمل کر رہے ہیں. جس قدر بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور مزید توفیق کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں برکت عطا فرماتے ہیں. ہر روز صبح کو جب اپنے معمولات سے فارغ ہوا کرو اس پر شکر ادا کیا کرو. الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہماری بدعملی اور ہماری غفلتی سے ضعیف ہے، یا اللہ ہم کو اعمال صالح کی توفیق دیجئے، کوتاہیوں پر استغفار کی توفیق عطا فرمائیے، ہم کو ہر شعبہ زندگی میں نیک ہدایت فرمائیے عطا فرمائیے، اور بے غیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے بچائیے تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہونے پائے. عافیت بہت بڑی دولت ہے، عافیت کی بہت دعا مانگا کرو، جو عافیت حاصل ہے اس پر شکر ادا کیا کرو. کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے عافیت دے رکھی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا ماحول پر آشوب ہے، ہر جگہ حادثات ہیں، سانحات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پھر بھی یا اللہ آپ نے ہم کو ہر طرح اطمینان عطا فرمایا ہے، سکون خط دیا ہے، فراغت دی ہے، اللہم لک الحمد ولک شکر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے ان نعمتوں کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ہر زمانے کے اعتبار سے اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں، اب بیمہ کا لفظ تو رہا نہیں ہے، اب اس کی جگہ کیا کہتے ہیں، انشورنس، یہی ہے نا جی،
جی جی انشورنس،
کبھی بیمہ کا لفظ رہا ہی تھا نا، اس کو اس لیے فرما رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے ان نعمتوں کا کیا ہو جاتا ہے، بیمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کرو۔ دیکھو ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ ہمیں بھی ایمان کی اس نعمت کی جو حاصل ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جن کے ارشادات ہم آج اتوار کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں شوز یزدانی میں سے، وہ اس طرح فرماتے ہیں، شکر کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو پرخیش بنا دو۔ یہاں لفظ استعمال کیا بیمہ، انہوں نے کیا استعمال کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے، کہ شکر کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو پرخیش بنا دو۔ کیا مطلب ہے، طوطا بچے پالتے ہیں نا، کبھی لے آتے ہیں نا، اس کے پر کینچی سے کتر دیتے ہیں، اڑے نہیں۔ شکر کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کے پر، اگر ہم چاہتے ہیں جو میسر ہیں نعمتیں یہ باقی رہیں تو پھر کیا کریں، ہم اللہ کا شکر، جو موجود نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ نعمتیں باقی رہیں گی، وہی بیمہ ہو گیا، اسی کو انشورنس کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کرو، ایک ایمان کے حاصل ہونے پر اور دوسرے عافیت کے حاصل ہونے پر آپ ان کی قدر کریں، جس درجے کا ایمان بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ خلاف فطرت، خلاف عقل سلیمہ، یعنی احکامات اور ہدایات الہیہ کے خلاف زندگی بسر کرنے سے آج دنیا بدحواس ہے اور برباد ہو رہی ہے۔ خلاف فطرت، خلاف عقل سلیمہ، یعنی احکامات اور ہدایات الہیہ کے خلاف زندگی بسر کرنے سے دنیا بدحواس ہو رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے، اپنی لغویتوں سے اور اپنی بےہودگیوں اور ناپاکیوں سے۔ تمام دنیا میں اکثر لوگ اپنے اس گندے ماحول اور معاشرے سے عاجز آ گئے ہیں، مگر ان کے لیے اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ میں اسی لیے ان واقعات سے متاثر ہو کر بار بار دہراتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے اسلام کی قدر کرو، اور اس کے ضابطے حدود کے اندر رہ کر عافیت حاصل کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مملکت اسلامیہ اور دوسرے ممالک اسلامیہ دشمنوں کی سازشوں کی زد میں ہیں، اور اپنی ناقوت اندیشی سے مغلوب ہو کر دشمنوں کی رائج کردہ تہذیب و معاشرے کی دل فریبی سے مغلوب ہو کر اور نفسانی و شہوانی تفریحات مشاغل میں مبتلا ہو کر حسرت سے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر غور کیا جائے جس زمانے کی بات ہے، قریب ہی کہا ہے، لیکن اس سے وہ کئی گنا بہتر تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے دن بھر معاملہ اور آگے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو چیزیں اس وقت رائج ہو گئی ہیں تباہی والی چیزیں، اللہ کرے احساس ہو جائے. جس وقت کا رونا یہ رو رہے ہیں اس سے اس وقت حالات اور زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مملکت اسلامیہ اور دوسرے ممالک اسلامیہ دشمنوں کی سازشوں کی زد میں ہیں اور اپنی ناپت اندیشی سے مغلوب ہو کر دشمنوں کی رائج کردہ تہذیب معاشرہ کی دل فریبی سے مغلوب ہو کر اور نفسانی و شہوانی تفریحات میں شاغل میں مبتلا ہو کر حسر سے برباد ہو رہی ہے. سیاسی اعتبار سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی اخلاقی شعور و شاعر بھی ختم ہو رہا ہے. ہم بڑی غفلت کے ساتھ اپنا وقار اسلامی ختم کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور دین و دنیا کی ہلاکت سے بچا لیں. ایمان کی کمزوری سے قوت اور ہمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ایمان کی کمزوری سے قوت اور ہمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور جہاد کا جذبہ سب پڑ جاتا ہے. نفس و شیطان نے ہم کو ایسا بزدل بنا دیا ہے کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ نہ سیاسی اعتبار سے کر سکتے ہیں نہ ان کی مہلک سازشوں سے بچ سکتے ہیں اور ہر طرح سے ان کے دستے نگر اور ضروریات زندگی میں ان کے محتاج بن کر رہ گئے. بھائی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ ایسا وقت ہمارے اور آپ کے سامنے نہ آئے اور ایسی بات نہ ہو کہ ہمارا انجام عبرتناک اور دوسری قوم ہم پر سے. آمین. اللہ سے مانگا ہے. اب میں آپ کو اس حقیقی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اب ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بتلایا ہے جو ہمارے لیے قوی اور مستحکم قلعہ ہے اس کو عمل میں لاؤ. روح ہے نماز. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اب میں آپ کو اس حقیقت سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایمان اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بتلایا ہے جو ہمارے لیے قوی اور مستحکم قلعہ ہے اس کو عمل میں لاؤ اور وہ ہے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے چھوڑا اس نے اپنا دین ویران کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمام کاموں کون سا کام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمام کاموں کون سا کام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ توحید کے بعد اپنے بندوں پر سوائے نماز کے اور کوئی محبوب چیز فرض نہیں کی. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہوتی اپنے فرشتوں کو اسی مشغول رکھتا. اور ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں. ایک گروہ فرشتوں کا رکوع میں ہے, ایک گروہ سجدہ میں ہے, ایک گروہ قیام میں ہے اور ایک گروہ قعود میں ہے. نماز ہی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے جس سے ایمانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور شرف انسانیت کا شعور پیدا ہوتا ہے. نماز ایسی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو روزمرہ کا ایک معمولی عمل سمجھ لیا ہے. اگر اس کی قدر و اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے اور یہ ہماری بڑی محرومی قسمت ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے, اپنے ساتھ تعلق محبت کو بڑھانے کے لیے, اپنی معرفت و قرب عطا فرمانے کے لیے, اپنی نصرت و اعانت عطا فرمانے کے لیے خاص طور پر نماز کی طرف متوجہ فرمایا. غور کیجئے تو نماز میں سب مقاصد بدرجہ اتم موجود ہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف حضوری اور اعزاز سے ہم کلامی حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کس خصوصیت کے ان کو مختار فرما کر فرماتے ہیں آپ کے مثلات لذکری، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو. پھر ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ درجہ قرب قرب الہی عطا ہوا جس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. عالم کائنات کے تمام تخیلات و تصورات میں اس کے ادراک سے قاصر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو درجہ قرب الہی عطا ہوا جس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. عالم کائنات کے تمام تخیلات و تصورات میں اس کے ادراک سے کیا ہے قاصر. اللہ اللہ قرب معراج رسول دو کمال سے فرق ادنا رہ گیا، اٹھ گئے مابین سے سارے حجاب، ایک فقط آنکھوں کا پردہ رہ گیا. اس قرب خصوصی پر فائز فرمانے کے بعد اللہ جل شان اپنی حضوری میں اپنے محبوب کو جو خلعت شہانہ کا تحفہ عطا فرمایا وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں. اللہ اکبر، اس کی قدر و منزلت کا کیا ٹھکانہ ہے. اس کا انتہائی شرف یہ ہے کہ نماز معراج المومنین ہے. کلام اللہ میں جس کثرت سے نماز کا ذکر اور اس کی اہمیت اور تاکید اور اس کے برکات و ثمرات مذکور ہیں کسی دوسرے فرض واجب کے اس قدر نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح متوجہ فرمایا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کو وقت مقرب ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. نماز کو جب تک ہوش و حواس قائم رہیں کسی حالت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. جب تک ہوش و حواس قائم رہیں کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں نماز کا ادا کرنا فرض ہے. اگر جہاد ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت پر ایک خاص طریقے سے نماز ادا کر لو. اور اسی طرح اگر سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھو اور نماز میں قصر کر لیا کرو مگر ترک نہ کرو. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیا کرو. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو. اگر اس طرح بھی تکلیف ہے تو لیٹ کر پڑھو. اگر زوف کا غلبہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھو. اس طرح کی جو نماز ہوگی وہ کامل نماز ہوگی. اگر معذوری میں تکلیف کی شدت کے اندر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھی تو یہ نماز ناقص ہوگی. اس عذر والے احکام پر عمل کرے گا تو یہ بھی کیا ہوگی، کامل نماز ہوگی. ایک دوسرے موقع پر غالب حتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اشارے سے وقت نزا کے اندر جبکہ حواس موجود تھے نماز پڑھی، اشارے سے اشارہ سجدہ کیا، اس پر بھی وہ اجر مرتب ہوگا جو زمین پر سر ٹکانے سے ہوگا. معاف اس وقت بھی نہیں جب تک حواس ہیں، جب تک شعور ہے، عقل معروف نہیں ہوئی، اس وقت قیام پر قدرت نہیں ہے، بیٹھنے پر قدرت نہیں ہے، سر کو ہلانے پر ہلکا سا اشارہ، اشارے سے جو سجدہ کیا ہے اس پر وہی ثواب ملے گا. اس لیے فرمایا نور نماز پڑھو گے، زوف کا غلبہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھو. اس طرح جو بھی نماز ہوگی کامل نماز ہوگی. کیوں؟ یہ رخصت عملی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور بندہ جس حالت مجبوری میں ہے ان کے علم میں ہے. جن کے علم میں ہے اس کو ایسے وقت میں نماز کا مکلف فرمایا ہے. نماز معاف، آج اللہ رحم فرمائے، ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی، میری طبیعت خراب ہے نا جی، بھرنا فور. لیکن یہ اللہ والے جو ہے ایسی حالت میں زیادہ پڑتے ہیں. بلکہ اسی معذوری کے اندر بھی زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ شوق لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت پر خاص طریقے, اگر جہاد ہو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت پر خاص طریقے سے نماز ادا کر لو, اور اسی طرح اگر سفر بھی ہو تب بھی نماز پڑھو, نماز میں قصر کر لیا کرو مگر ترک نہ کرو. اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیا کرو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو, اس طرح بھی تکلیف ہے تو لیٹ کر پڑھو, اور زوف کا غلبہ تو اشارے سے نماز پڑھو. اسی طرح جو بھی نماز ہوگی وہ کامل نماز ہوگی. کیوں؟ یہ رخصت عملی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, اور بندہ جس حالت مجبوری میں ہے وہ ان کے علم میں ہے, اس کو ایسے وقت میں نماز کا مکلف فرمایا ہے. اس حالت کے مطابق نماز ادا کرنے کی آسان صورت بھی تعلیم فرما دی, ان کے حکم کی بجاوری میں جو نماز ہوگی وہ ضرور کامل ہوگی. حکم بھی ہے کہ جب تک نزع میں ہوش میں نماز پڑھی جائے. اللہ اکبر, کچھ ایک کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی کہ ہر حال میں بندے کو اپنی حضوری میں رکھنا چاہتے ہیں. ایمان پر خاتمہ کیا ہے یہی ہے, ایمان پر خاتمہ کیا ہے یہی ہے. اگر نزا میں بھی وقت نماز کا وقت آ گیا, یہ حضرت کا ارشاد ہے, میں نے تھانے اللہ کا آپ سے عرض کیا جب بھی اشارے سے یہاں آ گیا ان کا, یعنی انہیں کا, اگر نزا میں بھی نماز کا وقت آ گیا ہے تو اشارے ہی صحیح نماز کے متوجہ ہو جاؤ, یہی ایمان پر خاتمہ ہے. یہاں سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے جو تمام حقائق و معارف کی روح رواں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جس قدر بھی فرائض واجبات عائد فرمائے ہیں ان کی ادائیگی میں بے حد و حساب اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اپنی رضائے کاملہ حاصل کرنے کے لیے ان کو قوی اور غیر متزلزل بنایا, ذریعہ بنایا ہے, مگر اپنا خصوصی مقام میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک عاجز بندہ مومن کو صرف نماز ہی کے اندر یہ راز مخفی فرمایا ہے. جب حالت نماز میں خواہ وہ نماز اشارے ہی سے کیوں نہ ہو, بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے, یہ سجدہ ہی وہ مقام قرب ہے جس کی علویت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں. تو گویا موت کے وقت حالت نماز میں بندہ مقام قرب ہی میں واصل اللہ ہوتا ہے. آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے واقعات ہیں جس کے دل کے اندر لگی ہوتی ہے, اس آخری وقت کے اندر بھی ان کو اس کی فکر ہوتی ہے, جہاں بہانے باز بہانے بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ اس وقت بھی ایک جیولوجسٹ تھے ہمارے ساتھی مثال ہو گیا, ان کا تھوڑا ہی عرصہ تعلق کرا, ماشاء اللہ بڑی محبت سے آتے تھے. زہر کے بعد ان کو سینے میں درد محسوس ہوا, دفتر چھٹی کا گھر آ گئے, اثر تک تکلیف بڑھ گئی, اثر پڑ کے ہاسپٹل آ گئے. ہسپتال والوں نے جو دیکھا تو کہنے لگے بہت شدید اٹیک ہوا ہے, اب آپ نے حرکت نہیں کرنی, بستر پر سے بالکل آپ نے, یہ سارے ٹیسٹ کرتے کرتے وقف ہو گیا مغرب کی نماز کا. اور ڈاکٹر یہ کہہ کے چلے گئے, کہتے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی اور سجدے میں گئے. اور ہمت دے دی اللہ نے, وقت معود آ گیا لیکن کہاں آیا حالت. اب یہ لہذا بات ہے, یہ پرندے کے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کو ڈرایا گیا, سارا کچھ کہا گیا ہے, لیکن ان کے اندر ایک جو اس کو بیان, وہ کیا کہ بیان کرنی مشکل ہے. بھانے بعد تو فوراً ٹھیک ہے, معالج کی ماننی چاہیے, لیکن بعض اوقات اندر کی تمنا غالب آ جاتی ہے, وہ قوت اللہ دے دیتے ہیں. تو ان کو ایسی قوت اللہ نے دے دی کہ اسی حالت میں جائے گا. تو کہتے ہیں یعنی اللہ پاک نے مقام قرب سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے. اب ایک حالت سجدہ تو یہ ہے کہ زمین پر ماتھا رکھا ہوا ہے. اب یہاں معذوری آ گئی ہے, یہاں زمین پر نہیں ٹکا سکتا, یہاں یہ فرما رہے ہیں اشارے سے ہی سجدہ کیا, اس میں بھی وہی مقام قرب حاصل ہوتا ہے. اور اسی اشارے کے اندر ہی سجدے میں ہی اگر روح اس کی واصل ہو گئی مقام قرب کے اندر ہی جائے. اس مضمون کے ساتھ ایک اور حقیقت نظر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمانے کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب و تاکید فرمائی ہے. کیوں؟ کہ اعمال صالحہ ہی یعنی عبادات و طاعات اذکار تسبیحات ہی روح کی خاص غذائیں ہیں, اور تمام فرائض واجبات میں نماز کی روح کے لیے خاص الخاص غذا ہے, اور تمام فرائض واجبات میں نماز ہی روح کے لیے خاص الخاص غذا ہے. چنانچہ روح کو اپنی قوت بڑھانے اور اس کو روح بکار لانے کے لیے دن رات میں کم از کم 5 وقت شدید ضرورت ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ مومن کے آخری لمحات کی زندگی میں ایمان کے مستحضر رہنے کے لیے اور جب تک جسم روح باقی ہے روح کو اپنی خاص غذا حاصل کرنے کی نماز کی ضرورت ہے, خواب و نماز اشارے ہی سے کیوں نہ پڑھی جائے. مریض کی جان کنی کے وقت سورہ یاسین پڑھنی اور کلمہ طیبہ کی تلقین سے بھی یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ جب تک اس میں روح باقی ہے روح کو کلام الہی سے غذا ملتی ہے. واللہ عالم. حضرت فرما رہے ہیں کہ مریض کی جان کنی کے وقت سورہ یاسین پڑھنی اور کلمہ طیبہ کی تلقین سے بھی یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ جب تک جسم روح باقی ہے روح کو کلام الہی سے غذا ملتی ہے. واللہ عالم بالصواب. حدیث شریف میں ہے کہ وصال کے وقت آخری وصیت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمائی تھی وہ یہ تھی الصلاح و ملکت ایمانکم, الصلاح و ملکت ایمانکم, یعنی نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں خیال رکھو. یہ دو مرتبہ اشارہ فرمایا. اس حدیث شریف سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان صلات ہی کی پابندی سے محفوظ ہے, اس کی بڑی قدر کرو. اللہ تعالی ہم سب کو یقین اور ایمان کامل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر صحت و تندرستی میں نماز کی عادت کبھی ہو جاتی ہے تو آخر وقت میں بھی عادت عود کر آتی ہے, نماز کسی نہ کسی طرح ادا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے. حالت صحت میں تندرستی میں نماز کی عادت خوی ہو جاتی ہے تو پھر اس آخری وقت میں یہ عادت عود کر آتی ہے, اور نماز کسی نہ کسی طرح ادا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے, اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف حضوری ہو جاتی ہے اور یہی ایمان کی دلیل ہے. تو اللہ کے لیے نماز کی بڑی قدر کرو اور اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرو. خواہ اس وقت افطار میں نماز کی حقیقت اور اس کے برکات ثمرات ہم کو محسوس نہ ہوں, مگر جن لوگوں نے نماز پابندی کے ساتھ اور اس کے تمام لوازمات نے ظاہری و باطنی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالی ہے ان سے پوچھو کہ نماز کیا چیز ہے. جب ان کو نماز میں خشوع و خضوع حضور قلب کی کیفیت طاری ہوتی ہے ان تمام نفسانی لذتیں خواب نفس معلوم ہوتی ہیں اور دنیا ہیج معلوم ہوتی ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نماز کے ذریعے تقرب الہی کے حصول یوں بھی سمجھیے کہ جاندار مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور دوسری روح عطا فرمائی ہے. چنانچہ نماز کی روح تو نیت و قلب ہے, اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے, رکوع سجود نماز کا سر ہاتھ پاؤں ہیں, اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کی آنکھ کان وغیرہ ہیں, اور اذکار و تسبیحات کے معنوں کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے, نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے. الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء ارکان کو بحضور قلب ادا کرنے سے نماز ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت میں پیدا ہو جاتی ہے, اور نماز میں نمازی کو جو تقرب حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی خدمتگار اپنے بادشاہ خدمت میں کی خوبصورت سینے جمیل کنیز کا ہدیہ پیش کرے. اس وقت اس کو بادشاہ جیسا تقرب حاصل ہو گویا نماز گویا نماز شاہی نذرانہ ہے جو نمازی دیر رات میں پانچ مرتبہ تقرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر روز پنجگانہ نماز فرض کیا ہے تو ضرور اس میں ہماری ظاہری و باطنی فلاح اور دنیا آخرت کی شادمانی و کامرانی رکھی ہوگی. چنانچہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو اپنا شعار بنا لیا تو تمام دنیا ان کی عزت و وقار سے مغلوب ہو گئی, اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے. خیر میں اس وقت مضمون کی زیادہ وضاحت نہ کر سکوں گا. بہرحال ہم کو اہتمام کے ساتھ نماز کا پابند ہونا چاہیے. نماز کی پابندی کا یہ معنی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. جب تم مسجد میں نماز پڑھو گے تو وقت کی پابندی سے نماز کی عادت بھی راسخ ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے دین کی حفاظت بھی رہے گی اور دنیاوی فلاح بھی نصیب ہوگی. اذان میں اسی کا اعلان ہے کہ نماز کے لیے آؤ, اس وقت کہیں فلاح ہے تو سب نماز ہی میں ہے. یہ اعلان بالکل حق ہے. جس نے اس اعلان کے بعد کسی دنیاوی مفاد کو ترجیح دی اس کو ہرگز اس میں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نبی حکیم اسی فرما دے. یہ حقیقت ہے کہ نماز کی حالت میں تمام دنیاوی علائق مشاغل منقطع ہو جاتے ہیں, خواہ اس کے دل و دماغ میں کتنی پراگندگی ہو, لیکن اس کا جسمانی وجود بارگاہ الہی میں شرف یاب ہوتا ہے, اور یہی شرف یابی اس کی دنیا آخرت کا سمایا فلا ہے. اس کا احساس تو آنکھ بند ہونے پر ہی ہوگا. یہ بھی پنجگانہ نماز کی حقیقت ہے کہ ہمارے رب کریم رحمان و رحیم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہمارے حالات پر رحم فرما کر ہمارے روزمرہ کے معاملات و حالات کا اندازہ فرما کر ہم کو مدعو فرمایا ہے. جب کبھی ہم کو کسی قسم کی مشکلات و تفکرات درپیش ہوں اس کے لیے ان کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دن رات کے مختلف اوقات میں ہم ان کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہو جائیں, نماز کی حالت میں آ جائیں, اور جو کچھ عرض معروف کرنا ہو بے تکلف ان کے سامنے پیش کریں, خود ہی اپنے الفاظ کریمانہ ہم کو تلقین فرماتے ہیں. یا الرحمن الرحیم, یا مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی ہم عاجز بے نوا ہیں, ہماری اعانت نصر فرمائیے. جب اذرائے محبت و شفقت ہم سے اس طرح مخاطب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے تو پھر ہم کو اپنی پوری ایمانی صلاحیت سے اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کی اعانت ہمارے شامل حال رہے گی. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی شوق لگا دے. تو دل کے اندر اس شوق کو حاصل کرنے کے لیے, دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں ہر اطاعت پر ہی ابھارے, ہر نافرمانی سے روک دے, اسی کے لیے یہ ذکر کی مشق ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. یہ طریقہ ذکر جو ہے ہمارے یہاں جس کی مشق کی جا رہی ہے, ذکر قلبی ذکر خفی جو ہے, اس سے مقصود یہی ہے تاکہ دل کے اندر وہ شفافت وہ لطافت وہ پاکیزگی حاصل ہو جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے, نافرمانی سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں, اس کو سامنے رکھ کر جس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ پاکیزگی آئے, وہ شفافت آئے, وہ لطافت آئے, وہ نورانیت آئے جو ہمیں اس پر ڈالے اللہ کے اطاعت کے اوپر اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اس طریقے ذکر کا حکم بھی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کروں گی اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلوں میں سے نہ ہو. اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وہ کرسم ربی کا و تبدل الیہ تبدیلا، کہ رب کو اس کے اسم کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، اور تبدل کے ساتھ. یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندگی اور یہ جتنی بھی فحاشی کی فضائیں اس وقت رائج ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے قوت حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کر لیں. تبارک قسم ربی کا، کہ رب کیسا بڑا متبرک ہے. تو اس کی تصور کے ساتھ ایک مشق ہے کہ تصور سے تنہائی میں بیٹھ کر دل میں لفظ لکھیں اللہ، یا لکھا ہوا تصور کریں اور دل میں محبت کے ساتھ اس مبارک نام کی تکرار کریں اللہ. انشاءاللہ اس سے تبرک ملے گا. تو تبرک کیا ہے کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا، تنہائیوں کے اندر بھی وہ یاد رہے گا، حرام کاموں سے بھی روک دے گا، اس کے اطاعت کے اوپر ہمیں ابھارے گا. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت، لطافت و قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی مبارک نام کی تکرار.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد لك الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والخليمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله جورت نواتي أشهاد فرمائي، هم كو دمل کی توفیق عطا فرمائي. يا الله ہم کو ختم الایمان بھی نصیب فرما. یا اللہ ایمان حفاظت کی توفیق بھی نصیب فرما. اے نماز کے حوالے سے، نماز کی حفاظت کے حوالے سے، نماز کے اہتمام کے حوالے سے جتنی باتیں ارشاد فرمائیں، یا اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کو بھی محبت والی نماز، اپنی معرفت والی نماز، یا اللہ مقربین اور صحابہ والی نماز ہم کو بھی عطا فرما دے. یا اللہ ہم کو بھی اہتمام نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللهم لنا نسألك من خير ما سألنا من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.